الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم روشی پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ وسلم علی سیدنا محمد علیہ وسلم معزز حضرات القدس کو اسرائیل کا دارالحکومت قرار دینے کے امریکی فیصلے کے خلاف یمن اور ترکی کی مشترکہ قرارداد پر عالمی ضمیر نے جو فیصلہ کیا ہے اور جنرل اسمبلی میں بھاری اکثریت سے یہ قرارداد منظور ہوئی ہے، اس سے ہم یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ دنیا اس فیصلے کے خلاف کیا رائے رکھتی ہے۔ الحمدللہ اس فیصلے کے خلاف جو قرارداد تھی اس کے حق میں 128 ووٹ آئے، اور دوسری طرف اگرچہ 9 ووٹ آئے لیکن حقیقی ووٹ اس میں امریکہ کا ہی تھا۔ یہ عالمی فیصلہ اس بات کی دلیل ہے کہ صہیونی ریاست اسرائیل جو اقدامات بھی کر رہا ہے، انصاف پسند عالمی دنیا یقیناً اسے پسند نہیں کرتی۔ گزشتہ خطبے کے آخر میں یہ بات بیان ہوئی کہ 14 مئی 1948 کو اسرائیل کی صہیونی ریاست وجود میں آئی۔ اس سے پہلے 638 عیسوی میں دور فاروقی میں مسلمان بیت المقدس پر قابض ہوئے، اور یہ قبضہ 461 برس تک قائم رہا۔ 1099 میں عیسائیوں نے دنیا بھر سے اتحادی افواج جمع کر کے مسلمانوں سے بیت المقدس کا قبضہ لے لیا، لیکن یہ قبضہ صرف 90 برس تک قائم رہا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے عیسائیوں سے اس شہر کو آزاد کرایا، پھر عالم کفر پے در پے صلیبی جنگیں مسلط کرتا رہا، چنانچہ 1229 عیسوی میں یہ شہر 15 سال کے لیے عالم کفر کے قبضے میں پھر چلا گیا۔ مگر پھر خوارزمیوں نے اس شہر کو آزاد کرایا، اور تقریباً 673 سال یہ شہر مسلمانوں ہی کے قبضے میں رہا۔ قریباً 400 سال سلطنت عثمانیہ کا اس شہر پر اقتدار رہا۔ عثمانی مسلمان حکمرانوں نے یہاں سڑکیں بنائیں، ریلوے لائن بچھوائی، ڈاک کا سسٹم رائج کیا، اور شہر کو محفوظ بنانے کے لیے باہر کی دیوار یعنی فصیل تعمیر کی۔ آپ جانتے ہیں کہ عثمانی مسلمانوں نے مدینہ منورہ میں جو تعمیرات کرائیں اور مکہ مکرمہ میں جو تعمیرات حرمین شریفین میں کرائیں، آج بھی الحمدللہ وہ دکھائی دیتی ہیں اور بہت عمدہ دکھائی دیتی ہیں. خلافت عثمانیہ کے بعد، خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد، پھر یہ شہر تین دہائیوں کے لیے برطانیہ کے قبضے میں چلا گیا اور یہاں یہودیوں کی آباد کاری شروع ہوئی. میرے محترم بزرگوں، اسرائیل کے قیام میں بنیادی کردار یہود کے اس نظریے کا ہے، ذرا اس کو ذہنوں میں جگہ دیجئے. اسرائیل کے قیام میں بنیادی کردار یہودیوں کے اس نظریے کا ہے کہ ہم ایک خدا، ایک تورات اور ایک شریعت کو ماننے کی بنیاد پر ایک قوم ہے، اور ہم نے ایک نہ ایک دن ایک اس ارض مقدس یعنی یروشلم میں لوٹنا ہے، اور یہاں ہمارا مسیحا دجال آئے گا اور وہ کنگڈم آف ڈیوڈ قائم کرے گا. وہ اس عالمی حکومت یعنی گریٹر اسرائیل کے قیام کے لیے مسلمانوں کے ساتھ ایک بڑی جنگ لڑنے پر یقین رکھتے ہیں. اس تصور کو ذہنوں میں راسخ کرتے ہوئے وہ قوم جو 2000 سال تک ذلت اور رسوائی میں زندگی گزار رہی تھی، اس کے بڑوں نے 1896 میں ایک جگہ اجتماع کیا اور اس تصور کے ساتھ آگے بڑھنے کا پختہ عہد کیا کہ ہم نے اپنے مسیحا کی قیادت میں پوری دنیا پر یروشلم سے حکومت کرنی ہے. یہاں انہوں نے آئندہ کے لائحہ عمل کے طور پر پروٹوکولز آف دا ایلڈرز آف زائن، سہونیت کے بزرگوں کا مسودہ ترتیب دیا، جو یہودیوں کے پروٹوکولز کے نام سے مشہور ہے اور اس کا ترجمہ اردو میں بھی ہو چکا ہے. اس کے 11 سال بعد انہوں نے بالفور ڈکلریشن کے ذریعے تمام اقوام سے یہ بات منوا لی کہ دنیا بھر میں بسنے والے تمام یہودی رنگ، زبان اور وطن کے فرق کے باوجود ایک قوم ہے، اور انہیں اپنے آبا کی سرزمین فلسطین پر آباد ہونے کا حق حاصل ہے. چنانچہ 9 نومبر 1914 کو برطانوی کابینہ میں پہلی دفعہ صہیونیت اور پروٹوکولز زیر بحث آئے، اور پھر 4 دن بعد انہوں نے خلافت عثمانیہ کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا. 21 جنوری 1915 کو برطانوی کابینہ میں ہربرٹ سیموئل کا میمورینڈم فلسطین کا مستقبل پیش ہوا، اور اس کے بعد جدید بینکاری اور سرمایہ دارانہ نظام کے اہم ترین فرد یہودی ستون، اہم ترین ستون یہودی مسٹر لارڈ شیلڈ نے 21 جنوری 1917 کو پہلا ڈرافٹ تیار کیا، اور پھر یہ الفاظ دنیا کی تاریخ میں گونجے کہ برطانیہ کی حکومت فلسطین میں ایک یہودی مادر وطن کے قیام میں تمام تر کوششیں صرف کرے گی، اور دنیا بھر کے یہودیوں کو ایک قوم تصور کرتے ہوئے وہاں بسنے کا حق ہوگا. اس کے بعد 1919 میں پہلا یہودی قافلہ لندن، پیرس، نیو یارک اور برلن سے، جیسے ماڈرن شہروں سے، تمام تر سہولیات کے ساتھ زندگی گزارنے والے لوگ، اربوں ڈالرز کی جائیدادیں اور آرام دہ گھر چھوڑ کر محض مذہبی تشخص کو قائم کرنے کے لیے بحر تبریہ عبور کر کے حیفا اور تل ابیب کے ریگستانوں میں آباد ہونے کے لیے پہنچے اور آج تک یہ سلسلہ جاری ہے. وہ یہاں پرتعیش زندگی گزارنے نہیں آ رہے تھے, تو ریگستان تھا بالکل, بلکہ اپنی ایک ایسی سلطنت قائم کرنے کے لیے آ رہے ہیں جو فرات کے کناروں تک ہوگی, جس میں اردن, شام, قطر, یمن, بحرین, کویت, یو ای اور مدینہ منورہ تک ان کے نقشے میں شامل ہیں. 31 سال بعد مغرب کی سپر طاقتوں اور امریکہ, برطانیہ اور روس وغیرہ نے مل کر حیفا اور تل ابیب کے ریگستانی علاقے پر مشتمل 1948 میں اسرائیلی ریاست قائم کی. اپنے قیام کے بعد 19 سال میں اسرائیل نے ہمسایہ ملکوں سے, عرب ملکوں سے مسلسل جنگ جاری رکھی, حتیٰ کہ 1967 میں یروشلم, بیت المقدس پر ان کا قبضہ ہو گیا اور اس کے بعد آج تک مشرق وسطی میں امن قائم نہیں ہو سکا ہے. 21 اگست 1969 کو مسجد اقصیٰ میں اس لیے آگ لگائی گئی کہ مسجد کی عمارت منہدم ہو جائے. پھر دنیا نے اسرائیلی دہشت گردی کے مسلسل مظاہرے دیکھے اور بڑے بڑے جنگی مجرم اس ریاست کے سربراہ بنے. مسلمانوں کو دہشت گردی کا طعنہ دینے والے, اور یعنی حیرانی ہے کہ داڑھی پر اعتراض نہیں ہے, ورنہ یہودیوں کی ہم سے بڑی داڑھیاں, سکھوں کی بھی ہیں, مسلمانوں کی داڑھی پر اعتراض, پگڑی پر اعتراض نہیں ہے, مسلمانوں کی پگڑی پر اعتراض, سکارف پر اعتراض نہیں ہے اور ابایا پر اعتراض نہیں ہے, مسلمانوں کے سکارف کی خواتین کے سکارف اور ابایا پر اعتراض. دہشت گردی اور انسانوں, حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام جیسی مقدس ہستیوں کا قتل یہودیوں کی گھٹی میں شامل ہے. آپ قرآن کریم دیکھیں, سورہ آل عمران کی آیت نمبر 21 میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا, ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق, یہ یہودی وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالی کی آیات کا انکار کر رہے ہیں اور انہوں نے انبیاء کو ناحق قتل کیا ہے. وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ, اور معاشرے کے وہ لوگ جو انصاف پسند ہیں ان کو بھی یہ مسلسل قتل کرتے رہے. چنانچہ تاریخ اس پر گواہ ہے کہ ایک ایک دن میں 100-100 کے قریب انبیاء علیہ السلام مختلف خطوں میں یہودیوں کے ہاتھوں قتل. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 112 میں ہے, ضربت علیہم الذلت اینما ثقفوا, یہودی یہ جہاں بھی نظر آئیں گے ان پر ذلت ان کے ساتھ چمٹی دکھائی دے گی, الا بحبل من اللہ, اس ذلت سے بچاؤ کہ ان کے لیے دو سامان ہیں, الا بحبل من اللہ, ایک یہ کہ وہ اللہ کی رسی کو تھام لیں یعنی مسلمان ہو جائیں, وحبل من الناس, اور دوسرے یہ کہ لوگوں کی پناہ میں آ جائیں. آج دنیا بھر میں عالمی طاقتوں کی پناہ اور پشتیبانی اسرائیل کو بھرپور طور پر حاصل ہے, جس کی وجہ سے وہ بچا ہوا ہے. 45 مرتبہ صرف امریکہ اس کے خلاف جو قراردادیں پیش ہوئیں ان کو ویٹو کر چکا ہے. وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ, اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے غضب میں گرفتار رہیں گے. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ, اور سب کچھ ہوتے ہوئے ناداری بصورت بخل اور کنجوسی ان سے لپٹی رہے گی. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ، اور یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور انبیاء کے ناحق قاتل ہیں یہ لوگ، یعنی انبیاء کے قاتل ہیں جنہوں نے انبیاء کو ناحق قتل کیا ہے۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، حد سے بڑی ہوئی قوم۔ اور سورہ بروج میں آپ حضرات پڑھتے رہتے ہیں سورہ بروج، اس میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب الاخدود کا ذکر کیا ہے، خندقوں والے، قتل اصحاب الاخدود، النار ذات الوقود، اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود۔ یہ اصحاب الاخدود یمن کے عیسائی اس زمانے کے مسلمان تھے، 523 عیسوی میں یہودی بادشاہ ذو نواس نے یمن کے ان عیسائی دینداروں کو آگ سے بھرے گڑوں اور خندقوں میں پھینکا، اللہ اکبر، ان کے لیے خندقیں تیار کی، ان میں آگ بھڑکائی گئی، جلائی گئی۔ اذ هم علیہا قعود، خود ان کی سائڈوں پر بیٹھے نظارہ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، پھر عورتوں، مردوں، بچوں، پادریوں، راہبوں کو ان میں پھینکوایا، اور مجموعی طور پر 40,000 آدمی اس زمانے میں انہوں نے قتل کروایا، آگ میں چلوایا۔ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُود، اور جو سختیاں اہل ایمان پر کر رہے تھے اپنے سامنے ارد گرد بیٹھ کر ان کا نظارہ کر رہے تھے۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور ان مومنوں کی یہی بات انہیں بری لگتی تھی کہ وہ اللہ تعالی کی توحید پر ایمان کیوں رکھتے ہیں۔ پھر عیسائیوں نے یہودیوں سے بدلے لیے اور یہ سلسلہ ہٹلر کی ہولوکاسٹ تک جاری رہا۔ ظالم صہیونیوں نے ان مظالم کا بدلہ پھر مسلمانوں سے لینا شروع کیا، حالانکہ مسلمان تو ان کے محسن۔ ایک امریکی مسلمان رائٹر جس کا باپ یہودی تھا، اس نے یہ بات لکھی ہے کہ مجھے یقین ہے کہ اگر اسپین میں عرب حکمران رواداری کا مظاہرہ نہ کرتے اور بالخصوص عثمانی خلفاء کشادہ دلی سے کام لیتے ہوئے بے لوث تحفظ نہ دیتے تو یہودیت کا دنیا سے وجود ختم ہو چکا ہوتا۔ میرے بزرگوں اور دوستو، صہیونی تحریک جس کی مخالفت آج کا انصاف پسند یہودی بھی کر رہا ہے، صہیونی تحریک کو 12ویں صدی میں دوبارہ ایک طرح سے زندہ کیا گیا اور پھر انہوں نے مسلسل اس خطے میں مظالم شروع کیے۔ چنانچہ فلسطین میں 1936 سے 1939 کے دوران آباد کاروں سے زمینیں چھینتے ہوئے 3300 سے زائد فلسطینیوں کو شہید کیا گیا۔ 1947 سے 1949 کے دوران نسلی صفائی مہم میں ہزاروں فلسطینی شہید ہوئے اور 7,00,000 سے زیادہ بے گھر کیے گئے۔ 1950 کی دہائی میں ایریل شیرون نے یونٹ 101 بنائی جس کا مقصد مسلمانوں کو پکڑ کر ذبح کرنا تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص سے پھر کیسا انتقام لیا کہ شیرون کی موت جیسے آئی ہے عبرت کا سامان۔ ایک طویل عرصے تک ایسا وجود کہ جس میں سانس تو چل رہی ہے لیکن وہ بالکل مردہ ہے۔ 1967 کی 6 روزہ جنگ میں 20,000 عربوں کو مار ڈالا۔ 1970 کی دہائی میں ہزاروں لبنانی اسرائیلی بمباری سے مارے گئے۔ 1973 میں 1500 کے قریب عرب ایک جنگ میں مارے گئے۔ 1978 میں لبنان پر حملہ کیا اور 2000 سے زائد افراد مارے گئے اور ایک مسجد میں بمبارمنٹ کی 70 نمازی شہید ہوئے. 1981 میں اسرائیل نے عراق کے جوہری پلانٹ کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا اور یہ المیہ ہے کہ اسرائیل اگر ایٹم بم بنائے تو اس کو کوئی یہودی ایٹم بم کا نام نہیں دیتا، لیکن اگر پاکستان ایٹم بم بنائے تو اسے اسلامی ایٹم بم کہا جاتا ہے. 1982 میں لبنان پر حملہ ہوا اور بیروت شہر کی تقریباً نصف عمارتیں بلڈوز کر دی گئیں اور مہاجر کیمپ پر فاسفورس بم پھینک کر 30,000 سے زائد عرب ہلاک کر دیا. 16 اور 18 ستمبر کو سابرہ اور شیتلا کیمپ پر 3,500 کے قریب لوگوں کو ذبح کیا گیا اور 1982 میں 4 جون سے 31 اگست تک اسرائیلی بمباری سے 18,000 کے قریب افراد شہید ہوئے. 1967 سے 1987 تک صرف 20 سال میں 5,35,000 فلسطینیوں کو گرفتار کیا گیا اور انتہائی اذیت میں ان کے جو قید خانے ہیں ان میں اسرائیلیوں پر انتہائی اذیت ناک سلوک کیا. پھر 2009 میں غزہ کے نہتے شہریوں کو صرف ایک اغوا شدہ فوجی جو اسرائیل کا فوجی اغوا کیا گیا اس کے رد عمل میں نشانہ بنایا گیا اور 1400 بڑے اور بچے شہید ہوئے اور 5,000 گھر مسمار ہوئے. غزہ کی پٹی چھوٹی سی جگہ ہے، 40 میل تقریباً لمبی اور 10-15 کلومیٹر چوڑی، اور اس کے 3 اطراف میں یہودیوں کا گھیرا ہے اور چوتھی جانب مصر کی وادی سینا ہے. اب وہاں ایک بڑی دیوار کھڑی کر دی گئی ہے، کئی کلومیٹر لمبی اور تقریباً کئی میٹر گہری، تاکہ خندقیں جن کے ذریعے سے غزہ کے لوگ غذا حاصل کر رہے تھے وہاں تک ان کی رسائی ممکن نہ رہے. اس تفصیل میں نہیں جا رہا. آپ خود اندازہ کیجئے کہ دنیا بھر کے دہشت گرد کون ہے، لیکن حیرانی ہے کہ آج بھی الزام مسلمانوں پر دہشت گردی کا دھرا جا رہا ہے. میرے بزرگوں اور دوستو، مسجد اقصی کو گرا کر وہاں ہیکل سلیمانی قائم کرنا یہودیوں کا ایک اس ریاست کے قیام کا ایک بڑا بنیادی مقصد ہے. اور مسجد اقصی ایک ایسی جگہ ہے جس میں کئی متبرک مقامات ہیں. مسجد اقصی، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ گنبد الصخرہ ہے، اور مسجد کے صحن میں چاروں طرف 7 مزید قبے ہیں. ایک قبۃ الارواح ہے، ایک قبۃ نجنج ہے، ایک قبۃ سلسلہ ہے، ایک قبۃ مریم ہے، ایک قبۃ معراج ہے، ایک قبۃ الصلاۃ ہے. مسجد کے صحن میں قبۃ الصخرہ ہے، اور جو مزید مقدس مقامات ہیں ان میں ایک منارۃ الارواح ہے جس میں محراب زکریہ ہے، محراب خضر ہے، محراب داؤد ہے، اور غار کے جنوبی کونے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا موئے مبارک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش پائے مبارک کا نقش آپ کی طرف منسوب وہاں رکھا گیا ہے الماری کے سامنے صندوق میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پرچم بھی وہاں رکھے گئے. اسی طرح قبۃ السلسلہ ہے، اس کو قبۃ المعراج بھی کہتے ہیں، قبۃ النبی بھی کہتے ہیں، اور قبۃ الصلاۃ بھی کہتے ہیں. اسی طرح مہد مسیح علیہ السلام ہے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام. ایک زمین دوز مسجد ہے، کو تقریباً 20 میٹر اور 45 میٹر 20 میٹر عہد مسیح سے یہ 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 جو مسجد ہے یہ مہد مسیح کہلاتی ہے، محراب مریم بھی اس کو کہتے ہیں، اور یہاں پرانے زمانے کا ایک پنگھوڑا ہے زمین پہ گڑا ہوا ہے جسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پنگھوڑا کہتے ہیں، اور مہد مسیح کے مغرب میں اس طبل سلیمان علیہ السلام ہے، اور اس کے قریب ایک کرسی ہے سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب، کہا جاتا ہے کہ یہ ایک بڑی چٹان کی صورت میں اگر سلیمان علیہ السلام یہاں بیٹھا کرتے تھے. اسی طرح سلیمان علیہ السلام کا مصلی ہے، چار ستونوں پر یہ محراب اور گنبد ہے جسے حضرت سلیمان علیہ السلام کا مصلی کہا جاتا ہے. اسی طرح روضہ سیدنا سلیمان علیہ السلام ہے، حرم شریف میں گنبد صخرہ کے مشرق میں 150 میٹر پر بیرونی دیوار سے متصل ایک بند کمرے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی قبر مبارک ہے، اور کمرے کے دونوں جانب جو جالی دار کھڑکیاں ہیں وہاں سے یہ مزار دیکھا بھی جا سکتا ہے. اسی طرح دیوار براق ہے، یہ منسوب یہ ہے کہ یہاں سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو یہاں آپ نے اپنی براق جو ہے وہ باندھی تھی. اسی طرح مولانا محمد علی جوہر کا مزار ہے، مولانا محمد علی جوہر وہاں گئے اور پھر جو کچھ انہوں نے کہا وہ ایک مستقل تفصیل ہے. گنبد صخرہ کے مغربی جانب بند کمرے میں آپ کا مزار ہے، اور باہر یہ آیت لکھی ہوئی ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اسی طرح دیوار گریا ہے، حرم شریف کی مغربی دیوار کا ایک ٹکڑا ہے 50 فٹ لمبا جس کو دیوار گریا کہتے ہیں، جس کے بارے میں یہودیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ہیکل سلیمانی کی باقیات میں سے بخت نصر نے یہ دیوار چھوڑ دی تھی، باقی سارا گرا دیا تھا، تو یہودی اس دیوار کے ساتھ چمٹ کر ویسے ہی روتے ہیں جیسے ہم الحمدللہ ملتزم کے ساتھ چمٹ کر روتے ہیں، تو اس لیے اس کا نام ہی دیوار گریا پڑا ہے. اسی طرح بیت اللحم ہے، بیت المقدس سے 10 کلومیٹر دور سطح سمندر سے 800 میٹر بلندی پر یہ جودیا کی جو پہاڑیوں کے درمیان واقع ہے. ایک رائے یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کی قبور بھی یہاں واقع ہیں. آج کل یہ بیت اللحم ایک چھوٹا سا قصبہ ہے. اسی طرح گنبد الصخرہ ہے، گنبد الصخرہ جو چٹان ہے اس کے بارے میں بہت سی مشہور روایات ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے یہاں فرشتے طواف کیا کرتے تھے، لوگوں میں مشہور ہے. ایک روایت یہ ہے کہ قیامت کے روز حضرت اسرافیل علیہ السلام اس چٹان پر کھڑے ہو کر سور پھونکیں گے. ایک روایت یہ ہے کہ یہ صخرہ جنت سے بھیجی گئی ایک چٹان ہے، اسی لیے اس کو بیت الجنہ بھی کہتے ہیں. اور ایک روایت یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات سمیت بہت سے انبیاء علیہ السلام نے اس چٹان پر بیٹھ کر اللہ کی عبادت کی ہے، اور یہی وہ چٹان ہے کہ جہاں حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں یہودی قربانیاں لا کے ذبح کرتے تھے اور آگ اللہ کی طرف سے اترتی تھی اور اسے جلا دیتی تھی، اس کو قرآن کریم میں ذکر ہے بقربان تاکلہ النار. میرے بزرگوں اور دوستو، اب ذرا اس پر غور کیجئے، اس وقت یہودی عیسائی اور مسلمان اپنے اپنے دین اور مذہب کے غلبے کے بارے میں دی گئی بشارتوں اور علامات کے اظہار کے منتظر ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے جو بشارتیں دی، احادیث میں جو پیشین گوئیاں مذکور ہیں، اور یہود اور عیسائیوں کے ہاں جو پیشین گوئیاں موجود ہیں، ان کے اظہار کا انتظار تینوں طبقات کر رہے ہیں. چنانچہ یہود دجال کے منتظر ہیں، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ دجال آ کر دنیا میں کنگڈم آف ڈیوڈ کے نام سے عالمی یہودی ریاست قائم کرے گا. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے یہ فرمایا ہے حدیث میں کہ وہ مدینہ منورہ کے اندر داخل نہیں ہو سکے گا, مدینہ منورہ سے باہر تک ان کی ریاست ایک طرح سے پھیلے گی. عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے منتظر ہیں, اور مسلمان حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے منتظر ہیں. احادیث میں حضرت مہدی کی آمد کی راہ ہموار کرنے والی افواج کا تذکرہ ہے. سیاہ پرچم ہوں گے ان کے, سیاہ پگڑیاں ہوں گی اور سفید قمیضیں پہنے ہوئے وہ ہوں گے, اور ان کے لشکروں کا علاقہ خراسان ہو. یہ خراسان, یہ ہمارا جو خیبر پختونخوا ہے اس سے پرلی طرف افغانستان کا بہت سا علاقہ اس میں شامل ہے. پھر یہ بتایا گیا ہے کہ ان پر مغربی جھنڈے لیے اتحادی افواج حملہ آور ہوں گی. چنانچہ ان باتوں کا تذکرہ امریکی صدر ریگن نے اپنی تحریروں میں کیا ہے. اور یہود کے ہاں پھر ایک شدید جنگ جو ہر مجنون کے نام سے لڑی جائے گی, جس میں اسلامی کیمپ کو فتح ہوگی. ہر پہاڑی کو کہتے ہیں, اور مجنون فلسطین کی ایک وادی کا نام ہے. پھر دریائے فرات کے پاس پانی پر ہونے والی جنگ کا تذکرہ ملتا ہے. پھر حضرت مہدی کا ظہور, جن کا نام محمد ہوگا, والدہ کا نام آمنہ ہوگا, والد کا نام عبداللہ ہوگا. اور پھر جزیرہ عرب اور ایران کی فتح, اور پھر مہدی کے ہاتھوں یہودیوں کی شکست, اور بیت المقدس کی فتح, اور مقبوضہ مسجد اقصی کی آزادی. پھر مہدی کی قیادت میں عیسائیوں کے خلاف جنگ, اور پھر وہ جو روس, چین اور ہندوستان پر حملے کی آپ احادیث سنتے رہتے ہیں. پھر دجال کا ظہور, پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول, اور بہت سے علاقوں کا فتح ہونا, اور دجال کا ان کے ہاتھوں قتل ہونا. پھر مہدی اور حضرت عیسیٰ, حضرت عیسیٰ علیہ السلام 45 سال گزار کر دنیا سے ان کا انتقال ہونا. یہ ساری باتیں احادیث میں ان کا تذکرہ ملتا ہے. اور میرے بزرگوں اور دوستو, آج یہود و نصارہ کی تمام تر کوشش حضرت مہدی کی معاون افواج کی نسل کو ختم کر دینے کے لیے ہو رہی ہے. کہ وہ افواج جن کا تذکرہ حضرت مہدی علیہ السلام کے معاون افواج کے طور پر, افراد کے طور پر ہوگا, ان کی نسل کو ختم کیا جائے, جن کا علاقہ خراسان ذکر کیا گیا ہے. اور اسرائیل اسی لیے مسلمانوں سے خائف ہے. آپ اندازہ کیجئے نا کہ اسرائیلی مظالم کے خلاف اب تک 500 سے زائد قراردادیں سلامتی کونسل میں پاس ہوئی ہیں, 60 منظور بھی ہوئی ہیں, لیکن عالمی طاقتوں نے کسی پر بھی عمل نہیں کرنے دیا. یعنی 45 بار اسرائیل کے خلاف ایکشن لینے کی قراردادیں امریکہ نے ویٹو کی ہیں. یہ تمام باتیں جو احادیث میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے پیشین گوئیوں اور بشارتوں کے طور پر ذکر فرمائی ہیں, ان پر ہم سے زیادہ یہودیوں کو اعتماد, ان پر ہم سے زیادہ یہودیوں کو ایمان ہے. وہ ان درختوں کے بارے میں فکر مند ہیں جن کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ خود بول اٹھیں گے کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے, چنانچہ ان کو ختم کر. یعنی ہر وہ بات جن کا تذکرہ ہمارے ہاں کتب احادیث میں موجود ہے وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں, لیکن مسلمان ان پر کہاں تک ایمان رکھتے ہیں, یہ بہرحال ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے. میں نے یہ ساری تفصیل اس لیے ذکر کر دی کہ ہمیں کم از کم اتنا تو معلوم ہونا چاہیے ہماری نسل نئی نسل کو,
کہ یہ بیت المقدس کا قصہ ہے کیا، اور اس بارے میں جو حقائق ہیں جن میں یقیناً مسلمان مسلسل ظلم اور زیادتی کا شکار رہے ہیں اور ہیں، اور ان کے لیے جینا مسلسل مشکل کیا جا رہا ہے، اور تمام دنیا بھر کے یہود اپنے نسلی پراؤڈنس ہے ان کے ہاں اور نسلی تعصب ہے، اس کی بنیاد پر ان یہودیوں کی جو وہاں بس رہے ہیں یا بسنے کے لیے آ رہے ہیں ان کی مسلسل سرپرستی کر رہے ہیں. ہمیں اپنے مسلمان مظلوم بھائیوں کی نصرت کا بہرحال احساس ہونا یعنی لازمن ہونا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں اس کا احساس نصیب فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ. Thank you.